مولانا عبد الاحد فخرد ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ عرفات، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان۔ رواه مسلم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آخری امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد پھر کوئی نبی یا پھر کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آج آ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد پھر کوئی امت نہیں برپا ہوگی۔ نحن الآخرون السابقون، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری امت ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ نحن الآخرون، ہم سب سے آخر میں آئے، آخری امت۔ السابقون، لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اللہ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت اور ایک نمایاں صفت اس امت کی یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ہم نے بارہا یہ لفظ سنا ہے، امر بالمعروف۔ امر کہتے حکم دینا، معروف سے مراد اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، نیکی کے کرنے کا حکم دینا۔ اور نہی عن المنکر، نہی کے معنی روکنا، منکر کے معنی برائیوں سے روکنا۔ اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے، گناہوں سے روکنا، یہ اس امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی قرآن مجید میں خیر امت کے نام سے، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور اس کی جو بنیادی صفت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی وجہ سے اس امت کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اچھائیوں والے راستے کو اختیار کریں اور دوسروں کو بھی اچھائیوں، بھلائیوں اور نیکی کی دعوت دیں۔ خود بھی ہم برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے اور دوسروں کو بھی گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک مخصوص طبقے یا جماعت کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر فرد امت کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خود اچھائیوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم دوسروں کو برائیوں سے روکیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے خود ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ دائی کی اصلاح ہوتی ہے، ہماری خود اصلاح ہوگی جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو اس کی برکت سے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اس عمل کے کرنے سے ہماری اصلاح ہوگی، ہماری تربیت ہوگی۔ تو ہم اپنی اصلاح و تربیت کی نیت سے اس فریضے کو انجام دیں۔ اور اس کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فریضے کی ادائیگی سے امت میں بگاڑ دور ہوگا اور اچھائیاں جنم لے گی، خیر غالب ہوگا، شر مٹے گا۔ یہ اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ امت کا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ اس فریضے کی انجام دہی میں ہے۔ شروع میں جو ہم نے حدیث پڑھی، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ صرف روکنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس گناہ کو نیکی سے بدل دے۔ غیر یغیر تغیرًا، اس کے معنی ہے بدلنا۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ صرف سامنے والے کو گناہ سے روکیں گے اور اس کا الٹرنیٹیو، متبادل پیش نہیں کریں گے تو سامنے والا گناہ سے نہیں رکے گا۔ تو گناہ سے روکنا بھی ہے اور گناہ کا متبادل بھی سامنے والے کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کا الٹرنیٹیو۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں غیر مسلموں کے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو نہ بھیجے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عقیدہ بگڑتا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے عقائد سے محروم ہوتا ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات سے وہ انکار کرتا ہے۔ جب وہ غیروں کے اسکولوں میں پڑھے گا تو عقیدے کا بگاڑ لازمی ہے۔ اس لیے ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ غیر مسلم اسکولوں میں مت بھیجیے، لیکن اگر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں مسلم اسکول ہی نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹیو، اس کا متبادل موجود نہیں ہے، آپ اس شہر میں، اس گاؤں میں جا کر 1000 تقریر کیجئے کہ اپنے اسکولوں میں، غیر مسلموں کے اسکولوں میں نہ بھیجئے، سب بھیجیں گے۔ کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے شہر میں 20 اسکول ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی غیروں کے پاس نہ بھیجئے، ہمارے پاس اسکول موجود ہے تو اس کا متبادل ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، وہاں حال دیکھ لیجئے، مسلم اسکول نہ ہونے کے برابر ہے، لاکھوں کی آبادی ہے اور مشکل سے 1-2 مسلم اسکول ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لاکھوں مسلم بچوں کے لیے 1-2 اسکول کافی نہیں ہے۔ اب ان شہروں کے مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے غیروں کے اسکولوں میں مت بھیجئے، 1000 تقریر کیجئے، وہ پھر بھی بھیجیں گے۔ کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ تو امت کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تغیر سے، اس میں بھی حکمت ہے، بلاغت ہے، عربی کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کی گہرائی رکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف روکے بلکہ اس کا متبادل بھی پیش کرے۔ جب ہم متبادل پیش کریں گے، اس کے مقابلے میں مسلم اسکول ہمارے شہر میں، گاؤں میں ہوگا، تو اب جب ہم روکیں گے اور کہیں گے غیروں کے اسکولوں میں نہ بھیجئے، اس سے عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ بات مانیں گے اور اپنے بچوں کو مسلم اسکولوں میں بھیجیں گے، کیونکہ ان کے سامنے دوسرا متبادل، دوسرا راستہ، اس کا حل موجود ہے۔ اور اگر دوسرا اسکول ہی نہیں ہے مسلم اسکول، تو پھر کہاں بھیجیں گے؟ مجبوراً وہیں بھیجیں گے۔ ظاہر ایمان کی وہ پختگی ہر ایک کو نصیب تھوڑی ہوتی ہے۔ اب مثال دوسری دوں، ہم لوگ گھروں میں کوشش کرتے ہیں بچوں کو موبائل سے روکے۔ اب 1000 بچوں سے تقریر کروائیے سامنے کہ بھائی موبائل کا استعمال نہ کریں، موبائل کا استعمال نہ کریں، بچے اس وقت تک موبائل نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ موبائل کے مقابلے میں کوئی دوسری چیزیں ان کو لا کر نہ دیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو کھلونا لا کر دیں، ٹوائز، اب یہ جب بچہ کھلونے میں ٹوائز کھیلنے میں لگے گا اس کا دل از خود موبائل سے ہٹے گا. جو وقت اس کا موبائل پر گزرتا تھا وہی وقت اس کا ٹوائز پر استعمال ہوگا, کھلونے پر لگے گا, کیونکہ آپ نے اس کو دوسرا راستہ دے دیا, متبادل الٹرنیٹیو پیش کیا. مثال کے طور پر آپ نے مرغی کے چوزے لا کر بچے کو دے دیے گھر میں پالنے کے لیے, اب وہ 24 گھنٹے ان مرغی کے چوزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا, اس کو دانا کھلانا, پانی پلانا, اس کی خبر گیری رکھنا, اس کی نگرانی کرنا, اسی کے پیچھے رہے گا. جو اس کا وقت موبائل پر گزرتا تھا اب وہی وقت مرغی کے چوزوں پر گزر رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو متبادل پیش کیا, آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز پیش کی. جب ہم کسی منکر کے مقابلے میں, کسی برائی کے مقابلے میں اچھائی کو پیش کریں گے اور پھر اس کو برائی سے روکیں گے تو اس سے بڑی طاقت ہمیں نصیب ہوگی. سامنے والا برائی سے رکے گا اس لیے کہ اس کے سامنے برائی کے مقابلے میں اچھائی والا ایک راستہ مل گیا. ہم راستہ دکھائے بغیر صرف روکنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے 5-10% لوگ یقیناً رکیں گے, لیکن 80-90% لوگ ان کا بچنا یا ان کا رکنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ ایمان کی وہ سطح ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جس ایمان کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ سکے. ایمان کی سطح جتنی بلند ہوتی ہے آدمی اس قدر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. ایمان کی ایک طاقت ہے, ایمان اپنے اندر ایک پاور رکھتا ہے, اور اس پاور اور اس طاقت کی وجہ سے انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے. اور پھر دوسری بات اس کے بعد آپ نے فرمائی, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہوں سے روکے اپنی ہاتھ سے, یعنی اپنی طاقت سے روکے, اپنی طاقت کا استعمال کرے. اگر اس کے پاس طاقت ہے, اگر وہ والد ہے, اگر وہ استاد ہے, اگر وہ ذمہ دار ہے, اگر وہ حاکم ہے, تو اپنے طاقت کا استعمال کرے. اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو اپنی طاقت سے روک سکے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے روکے, اور صرف روکنا نہیں ہے بلکہ اس کا متبادل بھی پیش کرے تاکہ سامنے والے کو گناہ سے بچنا آسان ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے کو گناہ سے روکنے کی طاقت زبان سے بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں زبان سے روک نہیں سکتا, اگر روکوں گا تو فتنہ پیدا ہوگا یا سامنے والا ضدی بنے گا, ہٹ درم ہوگا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا, تو ایسے موقع پر پھر آدمی زبان کا بھی استعمال نہ کرے بلکہ صرف اپنے دل سے اس کو برا سمجھے. کس کو برا سمجھے؟ گناہ کو, گنہگار کو برا نہ سمجھے, اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے. اور ایمان کی چنگاری انشاءاللہ ایک نہ ایک دن امید ہی ہے کہ اسے اس گناہ سے توبہ کروا کر رہے گی. اس لیے گنہگار کو برا نہ سمجھے, گناہ کو برا سمجھے. اگر کوئی گنہگار کو ہی برا سمجھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر کی علامت ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا خود کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خود برے ہیں, اسی لیے ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. شیطان ابلیس مردود اسی تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا, اسی تکبر کی وجہ سے مارا گیا. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, اتنی سخت وعید ہے تکبر پر. تو ہم گنہگار کو برا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں تکبر ہے, ہم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. کوئی بے نمازی ہے تو اس کے اس گناہ کو برا سمجھے, بے نمازی کو ہم برا یا حقیر نہ جانیں. کوئی نعوذ باللہ نشے کے لت میں مبتلا ہے تو ہم اس کی اس حرکت کو, اس لت کو برا سمجھے, اس کی ذات سے نفرت نہ کرے, اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کتنی پیاری تعلیم. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے, کوئی ڈاکٹر ہے, وہ بیمار سے نفرت کرتا ہے یا بیمار کی بیماری سے. آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹر آپ سے نفرت نہیں کرتا, آپ سے عزت سے بات کرتا ہے, مسکرا کر بات کرتا ہے, پیار کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور پھر آپ کی بیماری کا علاج کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر کو بیماری سے نفرت ہے, تو ایسا ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا اس بیماری کا؟ کیونکہ اسے بیمار سے ہی نفرت ہے, تو بولے گا میرے پاس علاج نہیں, دوسروں کے پاس جائیے, میں علاج نہیں کرتا, اس لیے کہ اسے بیمار سے ہی نفرت ہے, بیمار سے ہی دشمنی ہے. اور ایسا کوئی ڈاکٹر ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر پیشنٹ کا بہت استقبال کرتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, ہنستے مسکراتے بات کرتا ہے, اور اس کا مقابلہ بیمار سے نہیں ہوتا, اس کا مقابلہ اس کی بیماری سے ہوتا ہے. اسی طرح ہم سب دائی ہیں اسلام کے, ہم سب ڈاکٹر ہیں. سامنے والا اگر گنہگار ہے تو وہ بیچارہ بیمار ہے, ڈاکٹر کو بیمار سے محبت کرنا چاہیے, نفرت نہیں. پھر نفرت کس سے؟ نفرت اس کی بیماری سے. جب جا کر ہم ڈاکٹر لوگ اس بیمار کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں بیمار سے ہی نفرت ہو جائے اور ہم بیمار کو حقیر سمجھے, تو پھر ہم اس کو اس کے گناہوں سے نہیں چھوڑا سکتے. تو گنہگاروں سے ہمیں محبت ہو, نفرت نہ ہو. نفرت گنہگاروں کے گناہ سے ہو. جب گنہگاروں کے گناہ سے نفرت ہوگی تو ہم گنہگاروں کے پاس جا کر اس کو سمجھا بجھا کر توبے کی تلقین کر سکتے ہیں اور اس کو اچھائی کے راستے پر لا سکتے ہیں. اور اگر گنہگار سے نفرت ہے تو پھر پورا معاملہ چوپٹ, پھر توبے کا دروازہ کیسے کھلے گا اس کے لیے اگر ہمیں اس کی ذات سے نفرت ہو؟ یہ خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور سامنے والے کے لیے بھی تکلیف دہ والی بات ہوگی. اس لیے تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس گنہ سے نفرت کریں, اس گنہگار سے نفرت نہ کریں. وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے, یہ آخری درجہ ہے, اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا. اب اس حدیث کے روشنی میں ہم خود اپنا جائزہ لیں, کتنے گناہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, ہمیں طاقت ہونے کے باوجود ہم نہیں روکتے, اس لیے کہ ہم نے اپنا اس کا مزاج نہیں بنایا ہے. روکنے والا مزاج, بتانے والا مزاج, یہ ہم لوگوں سے ختم ہو گیا ہے. بوڑھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے مزاج, لیکن نوجوانوں میں, کم عمر لڑکوں میں یہ مزاج نہیں ہوتا. بچپن سے اس کی عادت ڈالے, دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کا مزاج بنائیں, اس کی عادت ڈالیں, دیکھیے معاشرے سے کتنی برائیاں ختم ہوگی جب معاشرے کا ہر فرد اس ذمہ داری کو انجام دے گا. لیکن اکثر افراد اس سے غافل ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, اور باقی سب لوگ گناہوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں, حالانکہ گناہوں سے روکنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہوتی, لیکن ہم زبان سے روک سکتے ہیں, اور ہم دیکھ کر اندھیکی کر کے چلے جاتے ہیں. وہ اس کی مرضی, وہ جو چاہے کرے, ہمیں اس سے کیا مطلب؟ یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری ذات سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہماری ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور ہم دیکھ کر اندھیکی کرتے, وہ اس کی زندگی, وہ جانے. اور آخری جو مرحلہ ہے کہ ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے, زبان سے بھی نہیں روک سکتے, کم از کم آخری درجہ دل سے تو اس برائی کو برائی سمجھ سکتے ہیں, اس گناہ سے ہم نفرت کر سکتے ہیں. لیکن کتنے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے سامنے سے گزرتے ہیں اور ہم اس پر اپنے دل میں برائی کو محسوس بھی نہیں کرتے. یعنی اب ایمان کا اتنا کمزور درجہ آ گیا ہے کہ ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ برائیوں کی مجلس میں ہم خوش شوق سے شریک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی اور دعوت والی زندگی نصیب فرمائے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور اس کو پورا کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد